الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت مثل صبر. وذا سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا آپ اس زمین میں ایسے لوگوں کو نائب بنانا چاہتے ہیں جو اس میں فساد کریں گے اور خون ریزیاں کریں گے، اور ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. معزز سامعین کرام، خلیفہ خلف سے ہے، خلف جو پیچھے آنے والا. عمومی طور پر آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا کہ نا خلف اولاد، کہ جس کے اعمال درست نہ ہوں اس سے متعلق یہ فقرہ بولا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے کہ ناخلف اولاد، یعنی جو پیچھے آ رہے ہیں یہ اچھے نہیں ہیں. تو خلف پیچھے آنے والا، دوسرے درجے کا یا ذمہ دار، تو نیابت کے معنوں میں. تو یہاں جب فرمایا اللہ کریم نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تخلیق سے پہلے اللہ کریم نے اس نوری مخلوق کو مخاطب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا، فی الارض زمین میں اپنا نائب بنانے والا. تو جب آپ عالم کی بنیادی طور پر بات کریں گے تو ایک حصہ عالم امر ہے اور دوسرا حصہ عالم خلق ہے. آج جہاں ہمارا بسیرا ہے، جہاں ہم بس رہے ہیں، یہ بات، یہ حصہ عالم خلق کا ہے. اور جہاں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، جو مخاطبین ہیں، وہ حصہ عالم امر میں. اور ہماری تخلیق سے پہلے ارشاد فرمایا، یہ اللہ کریم کا کرم اور احسان ہے بشر پر کہ اسے اللہ کریم نے تخلیق فرمایا. اور جو آیات کریمہ ہم تفسیر کرتے آ رہے ہیں، جن پر گزارشات پیش کرتا آ رہا ہوں، اس میں جہاں جو احکامات بیان فرمائے گئے ہیں، جو کیفیات اور حال بیان فرمائے گئے ہیں، یہاں اس آیا کریمہ میں اسے اور تقویت ملتی ہے کہ تمہیں اللہ کریم نے یہ احسان تم پر فرمایا. چونکہ واحد ذات خالق اللہ کریم کی، باقی جو کچھ بھی ہے جس عالم میں بھی ہے وہ مخلوق. اب نوری مخلوق ایسی برگزیدہ مخلوق ہے کہ جس میں ایسی سوچ، جس میں کمی بیشی ہو، وہ ممکن نہیں. عوارضات زندگی ساتھ منسلک نہیں ہے کہ انہیں بھوک لگتی ہو، انہیں پیاس لگتی ہو، انہیں نیند آتی ہو، انہیں تھکاوٹ ہوتی ہو، حکم کسی اور بات کا ہے، دل کہیں اور چاہ رہا ہو، ایسا ان کے ساتھ نہیں. جو جس حکم پر پیدا فرمایا گیا ہے، جب تک اس کے لیے وہ حکم ہے، وہ اس حکم پر باعمل ہے اور ہمہ تن گوش. جس جذبے، جس اشار سے اللہ کریم نے پیدا فرمایا ہے، اس جذبے، اس اشار، اس محبت اور اسی درجے کے اتباع میں وہ گامزن ہے. اس کی وہی حیات ہے، اس کا وہی شوق ہے، اس کا وہی مقصد ہے. اب اس نوری مخلوق میں قرآن کریم سے اور احادیث مبارکہ سے مختلف حصے اس سے متعلق جو ہیں وہ ہمیں نصیب ہوتے ہیں. ایسے حصے بھی نصیب ہوتے ہیں جو اللہ کریم کی عبادت پر معمور ہیں، اور ایسا حصہ بھی اس نوری مخلوق کا ہمیں تعلیم فرمایا جاتا ہے، یہ وہ ذمہ دار ہیں جو مختلف امور کی سر انجام دہی میں ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. پھر حضرت جبرائیل امین، جن کی امانت، صداقت، قوت پر قرآن کریم شہادت دیتا ہے، ایسے اللہ کریم نے انہیں فضیلت عطا فرمائی. پھر تخلیق سے پہلے، تخلیق آدم سے پہلے اللہ کریم فرشتوں سے ارشاد فرما رہے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے جا رہا ہوں. تو جیسے میں نے عرض کی کہ خلف سے ہے خلیفہ، تو خلیفہ دوسرے درجے میں بھی ہے، اور جہاں سے اسے وہ درجہ نیابت کا نصیب ہو رہا ہے انہی حدود و قیود کے تحت بھی ہے، اس سے باہر نہیں. پھر خلیفہ کی ذمہ داری ہے کہ جن حدود و قیود کے تحت ہے انہیں جان، اور اس علم کے ساتھ عمل منسلک رہے تو نیابت ادا ہوگی. جیسے میں نے ابتدا میں عرض کی کہ جہاں بدعمالیاں اولاد میں آ جائیں، داخل ہو جائیں، مزاجوں میں خرابیاں آ جائیں، تو ایک فکرہ استعمال ہوتا ہے، ناخلف اولاد. تو اس خلیفہ کی خلافت کا جو خلافت کی جو حقیقت ہے وہ اتباع میں ہے، اور جو دائرہ اختیار تفویض دیا کیا گیا ہے اس کے اندر رہنا خلافت ہے، اس سے باہر جو ہے وہ اس بنیادی جو مقصد تخلیق ہے جو اللہ نے عطا فرمائی، اس سے باہر ہو جائے. اور اللہ کریم فرشتوں سے بیان فرما لیں، اس میں دو پہلو، اس نوری مخلوق کو شرف ہم کلامی نصیب ہوتی ہے. اللہ کریم نہ بیان فرمائیں تو کون سی مجبوری، وہ ایسا غفور الرحیم ہے، ایسا کریم ہے کہ جہاں جس کو پیدا فرمایا وہاں اس کی ایک عزت اور تکریم اسے عطا فرمائے. ہمیں کوئی خیال تنگ کر سکتا ہے، کوئی گمان تنگ کر سکتا ہے، کوئی سوچ کھریج سکتی ہے کہ جو بات میں سوچ رہا ہوں کوئی ہو جس کے ساتھ سرگوشی کروں، تو وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو محتاج ہے، اس پر تو کسی کیفیت کا غلبہ ہو نہیں سکتا. کہ اللہ کریم کو یہ بات جو ہے وہ ضرور بتانی تھی فرشتوں کے کہ جی میں ایسے کرنے جا رہا ہوں، تو کوئی ہو جس کے ساتھ میں اپنی بات جو ہے وہ اس تک پہنچا سکوں، ایسی تو بات. تو سمجھ آتی ہے کہ یہ اللہ کریم کی عطا ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ جنہیں خدمت پر معمور فرمایا انہیں بھی شرف ہم کلامی عطا فرما لے. اور اس مخلوق کو کہ اس نے اعجاز عطا فرمایا، تو بات جب خلیفہ کی آئے گی تو فی الارض عالم خلق کی بات آ گئی. تو حضرت آدم علیہ الصلات والسلام کا جنت کا جو قیام ہے وہ کتنا تھا، کتنا عرصہ تھا، لیکن جو اللہ کریم نے پیدا فرمایا تخلیق سے پہلے فی الارض زمین پر بسنا، یہ اس مخلوق کا مقدر تھا. وہاں شیطان نے کیا قسمیں دیں، کیسے دھوکہ دیا، اور آپ وہاں سے دار دنیا پر جو تشریف لائے، یہ ایک حقیقت ہے. لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جہاں آپ کا قیام تھا وہیں آپ نے قیام فرمانا تھا، چونکہ اللہ کریم تخلیق سے پہلے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو خلیفہ پیدا فرمایا فی الارض، زمین میں، تو زمین میں آنا مقدر تھا اس مخلوق کا، اللہ کریم نے تہ فرما دیا تھا. پھر جس زمین میں نائب پیدا فرمایا جا رہا ہے، تو نائب جہاں کی نیابت یا ذمہ داری اس کے ذمے ہوتی ہے، وہاں کے ہر حصے کا استعمال نہ صرف جانتا ہے بلکہ استعمال کرتا ہے. اب شعبہ تصوف میں لفظ خلافت آپ کو بے شمار سننے میں ملے گا. اب جو خلیفہ مقرر ہوتا ہے وہ تحت ہوتا ہے، اور انہی اصول و ضوابط کو لے کر آنے والے سالک کی تربیت کرتا ہے، اپنی طرف سے کسی شے کی کمی بیشی نہیں کر سکتا. اور اس خلافت کو بھی جیسے ہم نے زندگی کے ہر حصے کو رسم و رواجات کی نظر کر دیا ہے، اس پر بھی بات اگر کی جائے تو گفتگو اور نازک ہو جائے گی. لیکن یہاں بھی جو مطلب ہے یا جو مقصد ہے یا جو اخذ کیا جائے گا نیابت کا، وہ بھی جہاں سے اس کو خلافت تفویض کی گئی ہے وہاں سے متعلقہ جتنے امور ہیں ان کا جاننا اور ان کے تحت رہنا اور ان اختیار کرتے ہوئے اس کا تصرف کرنا، آنے والے کی تربیت کرنا. تو جب بات نیابت کی آئے گی، اس دار دنیا میں جس میں اللہ کریم نے اس مخلوق کو پیدا فرمانا، اس سے متعلق امور کی سر انجام دہی کے لیے اس کا جاننا ضروری تھا. تو فرشتوں نے جب عرض کی، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، اے بارے الہ، فرشتوں نے عرض کی کہ اس زمین میں ایسے لوگوں کو نائب بنانا چاہتے ہیں جو اس میں فساد کریں گے اور خون ریزیاں کریں گے. اس سے متعلق جب مفسرین کرام بحث فرماتے ہیں تو وہ مختلف پہلو لیتے ہیں، لیکن حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس حصے کو باقی حصوں کے ساتھ زیادہ اہمیت دی ہے وہ یہی پہلو ہے کہ اسی زمین پر، چونکہ جنات جو ہیں وہ انسان سے پہلے اللہ کریم نے پیدا فرمایا اور وہ بستے تھے، اور جنات کی تخلیق آگ اور آگ کی لو سے ہے، تو مزاج میں تیزی ہے. تو احادیث میں 2000 سال پہلے انسان سے دنیا میں جو جنات کا ہونا ملتا ہے، عرصے میں روایات کا حصہ بھی کم زائد آتا ہے، لیکن انسان سے پہلے یہ مخلوق جنات جو ہے یہ زمین پر بستی تھی. اب جہاں یہ بستی تھی اور جو انداز یہ اختیار کرتے تھے، وہ بہت بڑی مثال تھی کہ اس زمین پر جو بس رہا ہے اسے جو اختیار دیا گیا ہے، یعنی وہ جو مکلف حصہ ہے، جو حصہ اس کو اختیار کے طور پر دیا گیا ہے، جہاں وہ اپنا اختیار استعمال کر رہا ہے وہ تو سارا فساد کر رہا ہے. تو جو پہلے فساد ہو رہا ہے وہاں جو دوسری مخلوق جائے گی اور اس اختیار کے ساتھ جائے گی کہ جس راہ کا انتخاب کرنا چاہے اس راہ کا وہ انتخاب کر سکتی ہے، تو پھر فساد ہوگا. تو جو اللہ کریم کی تسبیح ہے، اس کی عبادت ہے، تو فرشتے عرض کر رہے ہیں مارے لا، تیری عبادت کو ہم حاضر ہیں، ہمارا وقت حاضر ہے، تو نے پیدا فرمایا، تعمیل حکم کر، دست بستہ حاضر. اب اس سے مراد یہ نہیں کہ جب اللہ کریم نے نائب کا بیان فرمایا تو فرشتے جو ہیں وہ اسے بدا گئے، ایسا بھی نہیں، تجاوز ان کی تخلیق میں ہے نہیں، نفس ان کے ساتھ منسلک نہیں. اور یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ فرشتہ جو ہے سوچتا ہے، دیکھتا ہے، عکس کرتا ہے، لیکن ہما وقت تعمیل حکم میں مخلص رہتا ہے۔ تو یہاں جو انہوں نے عرض کی، اس پر جب بحث آتی ہے تو اس حکم کا جاننا بھی ایک پہلو ہے کہ اللہ کریم نے حکم فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب پیدا فرمانے جا رہا ہوں، تو عرض کی بارے لا مقصد کیا ہوگا، عبادت ہے تو ہم کر رہے ہیں، اگر ایسا مکلف حصہ اختیاری ہے تو یہ فساد کر رہے ہیں۔ تو یہ کرم اور احسان کے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، تو جب تجاوز نہیں ہے تو بات بڑی واضح سمجھ آتی ہے کہ اس فرمان کا کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، تو مزید جو گفتگو ہے اس کے لیے عرض کیا جا رہا ہے، چونکہ گفتگو ارشاد فرمائی، جواب میں اسی سے متعلق مزید عرض کی، تو پھر مزید ارشاد ہوگا، بام ہم کلامی ہوگی۔ یہ جو شرف ہم کلامی کا عطا فرمایا جا رہا ہے، اس میں مزید اللہ کریم کا کلام نصیب ہوگا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تو جتنا ارشاد فرمایا اس سے متعلق جواب ارشاد۔ اب اس نقطے کو ان پہلوؤں پر لے جانا کہ فرشتے نے کہا کہ ہم تو عبادت کر رہے ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کیوں پیدا فرما رہے ہیں، جب بات کیوں آئے گی تو پھر اس کیوں میں اعتراض آ جائے گا، یہی کیوں تو شیطان جو ہے اپنے سر لے کر ڈوبا۔ تو فرشتوں نے عرض کی کہ آپ اس زمین میں ایسے لوگوں کو نائب بنانا چاہتے ہیں، میں یفسد فیہا، جو اس میں فساد کریں گے، وہ یسفک الدماء، خون ریزیاں کریں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں، بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ، اور پاکی بیان کرتے ہیں، کہ عبادت کے حصے تو اللہ کریم کے حضور فرشتے جو ہیں وہ ہما وقت حاضر ہیں، اور بارِ اللہ تو نائب پیدا فرمانے جا رہا ہے۔ اب اس نیابت میں جس جگہ اللہ کریم نائب پیدا فرما رہے ہیں، جس خلق میں پیدا فرما رہے ہیں، ہمارا پچھلا جو بیان ہے بلکہ اسی جمعۃ المبارک میں وہاں ہے، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، فرمایا وہی تو ہے جس نے زمین میں سب کچھ تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ تو خلق کی جہاں یہ مخلوق ہے، جس جگہ یہ قدم رکھی ہوئی ہے، جو زمین اس کے قدم کو سہارا دیے ہوئے ہے، اس پاؤں کے نیچے جو خاک ہے اس سے لے کر اس خلق کی وسعتوں تک، جہاں تک اس کی اپنی نظر نہیں پہنچ سکتی، وہاں تک اللہ کریم نے جو کچھ پیدا فرمایا، فرمایا یہ تیرے لیے پیدا فرمایا۔ سمجھ آئی کہ اس کارگاہ حیات میں اللہ کریم نے جو مخلوق کتنی پیدا فرمائی، کتنی اقسام ہیں، کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی پہلو میں حضرت انسان ان سے استفادہ کر رہا ہے۔ اسے معلوم ہے یا اسے معلوم نہیں؟ آج ایک بڑی بیماری جو سائنسدان بولتے ہیں، میڈیکل سائنس والے، وہ کہتے ہیں تم میں وٹامن ڈی کی بڑی کمی ہے۔ بھائی کیوں کمی ہے، کیا سبب ہے؟ تم سورج پر نہیں نکلتے، اور ہمارے اجداد جو زمینوں میں کھیتی باڑی کر رہے ہوتے، جنہیں یہ فرصت بھی نہیں ہوتی تھی کہ چھاؤں تلاش کریں یا نہ کریں، تو انہیں کو خبر تھی کہ یہ سورج ہمارے وجودوں کو وٹامن ڈی دے رہا ہے، اس سے ہماری ہڈیوں کو طاقت مل رہی ہے، وجودوں میں توانائی پیدا ہو رہی ہے۔ تو جانو یا نہ جانو، یہ مخلوق کسی نہ کسی پہلو سے اللہ کریم نے تمہاری خدمت پر معمول کر، اور زمین کا ذرہ، جو مٹی کا ذرہ ہے، اس سے لے کر آسمان کی وسعتوں میں بڑے بڑے ستارے اور سیارے، جن کا وجود اس زمین سے بھی بڑھ کر ہے، اس نے پیدا فرما دی اور ہر شے با مقصد ہے. حضرت انسان تو کیسے بغیر مقصد کے ہو سکتا ہے؟ تو حدیث شریف صوفیاء اکثر جب اسے استعمال فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی، بڑے حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کنت کنزاً مخفیاً، اللہ کریم نے ارشاد فرما حدیث قدسی ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا جسے کوئی نہیں جانتا تھا، جان سکتا کوئی نہیں تھا. مانا تو ہے نا، جسے کوئی نہیں جانتا تھا، جس تک کسی کی رسائی نہیں تھی. لیکن جب اس کی شرح میں جائیں گے تو کسی کی یہ ہمت اور طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ کو جان سکے، کیونکہ اس کی ذات کسی مخلوق میں تو ہے ایک ذات، باقی جو کچھ ہے مخلوق ہے. مخلوق کا ہاتھ علمی اتنا ہے ہی نہیں کہ رب کائنات اس میں سمو سکے. احباب تو ان عرف، تو میں نے چاہا، پسند فرمایا، احباب تو پسند فرمایا، اس بات کو محبوب جانا، کوئی ہو جو مجھے جانے، کوئی ہو جو اس طلب میں زندگی بسر کرے، اس کی حیات اس تڑپ سے مزین ہوں کہ اسے اپنے اللہ کا قرب درکار ہو. فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق پیدا کر. تو ہر شے پر جب فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، میں نے ہر شے تمہارے لیے پیدا فرمائی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تمہیں کیوں پیدا فرمایا؟ اپنی عبادت، اپنی اس شناسائی کو جو مخلوق کے اندر تڑپ ہو اس کی محبت میں. تو ایسا خزانہ جسے کوئی جان نہیں سکتا، اس نائب کو یہ فضیلت بخشی. اب دیکھیں جنہیں شرف ہم کلامی نصیب ہو رہا ہے، وہ جہاں پیدا فرمایا وہیں ہیں. تعمیل حکم میں ہما وقت اسی درجے پر، جس درجے پر پیدا فرمایا اسی درجے پر فائز ہیں، اس سے بڑھ نہیں سکتے. یہ نہیں ہے کہ وہ سوچ نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے. تو جنوں کی مثالوں سے اللہ کے حضور انسان کی جو تخلیق ہے اس پر فساد کا کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ تسبیح و تعمید جو ہے عرض کر رہے ہیں، تو پھر یہ کس لیے کر رہے ہیں کہ اگر سوچ نہیں، سوچ ہے ہمیشہ مثبت ہے، منفی نہیں ہے، تعمیل کیے. اور جہاں تک جس مخلوق کو جتنی دسترس اللہ نے دی وہ بہتر جانتا ہے، ہم کہاں جانتے ہیں. ہم نے کون سا اس نوری مخلوق کا حساب دینا ہے؟ ہم نے تو اپنی سانسوں کا، اپنی گھڑیوں کا، زندگی کی گھڑیوں کا، اپنی زندگی کے پلوں کا حساب دینا. اللہ معاف فرمائے. تو یہ بھی ایک نقطہ یاد رکھیے گا، اکثر جو بحث دین پر کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ سے متعلقہ حکم نہیں ہوتا جس پر بحث کر کے مخلوق کو الجھایا جا رہا ہوتا ہے اور ہم اس میں الجھ رہے ہوتے ہیں. بات صوفیاء کی آئے گی تو مراتب کی بحث میں چھیڑ دیں گے، منازل کی بحث میں چھیڑ دیں گے. بھائی تمہیں سادہ سا جو جملہ عرض کیا جا رہا ہے، قرآن و سنت خالص اس کے تحت زندگی بسر کرو، اس میں کسی کی بحث کی کیا بات ہے؟ تو ایسا الجھاؤ میں ڈال دیا جائے گا کہ وہ اپنے مقصد سے ہل جائے. تو یہ نقطہ ہمیشہ یاد رکھیں، جہاں ایسی بحث ہو رہی ہے اس سے اجتناب کیا جائے، فضول بحث. ہاں کوئی جاننے کے لیے کر رہا ہے، ہاں میرا علم اس درجے کا ہے کہ کوئی شرارت کر رہا ہے اس کا میں تدارک کر سکتا ہوں، اور بات خام خواہ بحث میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ دینی معاملات بڑے نازک ہوتے ہیں اور ہم جب اس پر کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو دو پہلو ہیں، ایک تو سوچ وہ ٹھہری اور معاملہ بڑا نازک ہے، ایک ایک لفظ جو بولا اس کا حساب کیسے دو گے؟ کسی ایک لفظ پر سوال ہوگا کہ تو نے یہ لفظ بولا تھا، اس کا جواب پھر محال ہو جائے گا، نہیں ہو پائے. تو مدد سامعین کرام، فرشتوں نے جب عرض کی کہ یہ تو فساد کریں گے اور خون ریزیاں کریں گے، اور اے پروردگار عالم آپ کی تسبیح تعریف پاکی ہم بیان کرتے ہیں. فرما قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. وہ مخلوق کیسے جان سکے کہ اللہ کو ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہے جو اس کی محبت میں تڑپے گی، جس میں انبیاء اور رسول مبعوث ہوں گے، جن کے قلوب پر کلام ذاتی نازل ہوگا، جو صدیق ہوں گے، جو شہید ہوں گے، جو علماء ہوں گے، جو صوفیاء ہوں گے، اہل اللہ ہوں گے، جو رکوع و سجود سے زمین کا سینہ مزین کرتے چلے جائیں گے. تو یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ کریم جانتے ہیں. پھر دوسری بات، جب یہ فرمایا نا قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو یہ جو نوری مخلوق ہے یہ ہمیں نظر نہیں آتی، اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ ہے نہیں، نفاست اتنی ہے اس نوری مخلوق کے وجود، جو وجود ہے وہ اتنا نفیس ہے کہ ہماری آنکھیں اسے دیکھ نہیں پاتی، اور جنات اس مقابلے میں جب دیکھو گے اسے بھی ہم نہیں دیکھ پاتے جو آگ کی لو سے پیدا ہوئے ہیں. اور ہم گمان کیا کرتے ہیں کہ کسی جنے والے بابے کو ڈھونڈو، اس سے پوچھتے ہیں، وہ ہمیں بتائے گا کہ کیا ہونے والا ہے یا کیا ہوا ہے یا میں کیسے کروں. ایسا معاشرے میں سنتے دیکھتے ہو؟ اللہ کریم نوری مخلوق کو کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یعنی یہ جو حصہ جاننے کا ہے، علم کا ہے، یہ حضوری ہے اس ایک ذات کے ساتھ، یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کے ساتھ ہے. باقی جس کو جہاں جتنی بات آئے گی وہ حصوں کی آئے گی جو وہ ارشاد فرما دے گا، جو وہ بتا دے گا. تو غیب کا مالک حقیقی جو ہے وہ اللہ ہے. جب بات اس حصے سے بعد آئے گی، مخلوق کی طرف آئے گی، اطلاع علی الغیب، حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب لفظ استعمال کرتے اطلاع علی الغیب، اب ہم اس اطلاع علی الغیب پر جب مجھ جیسے کم علم بحث کرتے ہیں تو اس بحث میں کرتے کرتے انبیاء اور رسول کی ہستیوں پر چلے جاتے ہیں. او بھائی، جہاں تک تیری پہنچ نہیں، جہاں تک تو دیکھ نہیں سکتا، جن ہستیوں کو تو سمجھ نہیں سکتا کہ اللہ کریم نے کیا کچھ اور کیا حیثیتیں عطا فرمائیں، وہاں کی جو تو بحث کرے گا تو خود بھٹکے گا، نہیں تو اور کیا ہوگا. اب اس غیب پر جب بحث آتی ہے تو کتنا نازک موضوع ہو جاتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو زیر بحث لے آتے ہیں. حضرت جی کو میں نے فرماتے سنا، وہ فرماتے تھے کہ بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہیں کوئی بحث چھڑ جائے اٹھ جاؤ، خاموش ہو جاؤ. چونکہ نادانستہ تجاوز بھی جو ہے وہ کافی ہو رہے گا، پلے شاید بچے گی کوئی. تو جاننے کے لیے بات کرنا اور ہے، کھریدنا اور سوال برائے سوال کرنا، اور مخالف کو زیر کرنے کے لیے بحث کرنا، یہ بڑی اور بات ہو جاتی ہے. اور جب موضوع دین ہو، کتنی نازک بات ہے، پھر موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آ جائے تو کہاں بات چلی گی. ساری دنیا کہہ دے یہ مفتوح ہے، یہ غلام ہے، یہ کمزور ہے، یہ ہارا ہوا ہے، لیکن اتباع محمد رسول اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے تو بھلے جس کا بھائی جو دل ہے کہہ لے. کیوں وجود میں، چمڑی میں پتھر چلا کر گرم ریت پر سونے والوں نے وہ سونا عزیز جانا، مار مار کے، ظلم کر کر کے خون تک لے لیا گیا، انکار ان ہستیوں نے کیوں نہیں کیا؟ اللہ کریم نے انہیں یہ باریکی عطا فرمائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تمہیں رشتہ عطا فرمایا ہے اس کے مقابل شے ہے کوئی نہیں. تکلیف کیا چیز ہے، جان کیا چیز ہے، اس کی دی ہوئی ہے، اسی کے نام پر لوٹا دی. تو وہ جو جانیں لوٹا گئے، کس بات پر لوٹا گئے؟ تو پھر ہم اپنی انا کی خاطر ایسی بحث میں داخل ہو جائیں جسے نہ ہم جانتے ہیں، جسے نہ ہم سمجھتے ہیں، اور جس پر بات کرنا انتہائی نازک تر ہے. اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق دیکھیں، فرمایا وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، اور آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے کر دی. یعنی تخلیق آدم پر پہلے جو انہیں ارشاد فرمایا، اور انہیں ارشاد فرمایا تم نہیں جانتے جو میں جانتا، تخلیق پر وہ حصے علم کے عطا فرمائے جو نوری مخلوق کو نہیں عطا فرمائے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور گارے کے درمیان تھے. بحث کرنے والے کہاں جا بحث کرتے ہیں؟ تو بنیادی طور پر جو غیب ہے، یہ وہ حصہ ہے، وہ مقام ہے جو اللہ کریم واحد ذات جو ہے وہ خالق ہے، باقی جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جب رحمت للعالمین ارشاد فرمایا، ایک طرف ذات خالق کی ہے، ایک طرف ساری مخلوق ہے. مخلوق کا ہونا رحمت باری تعالیٰ نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہم تو روز کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، صحت کا ہونا، ضروریات زندگی کی تکمیل رحمت سمجھتے ہیں. تھے نہیں، نہ ہونے کو ہونا عطا فرمائشے کیا کہو گے؟ ایک ذات خالق، دوسری طرف ساری مخلوق کھڑی کر دو، تو ساری مخلوق پر جو حصہ رحمت کا سبب ہے، اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حصہ عطا فرمایا. کہاں بحث ہم کرتے ہیں، کس بحث میں جاتے ہیں؟ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ شہادت دیتا ہے ماہ مبارک محرم الحرام کہ خانواد رسول قربان ہو گیا کہ وہ حصہ اختیار ہو جو اللہ کی پسند ہے. ہم پسند ذاتی میں بحث میں جائیں گے تو کہاں جا کر کھڑے ہو؟ تو فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دی، پھر وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے کر دی. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، فرمایا تو فرشتوں نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان کے اسماء، حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں بریکٹ میں لکھا ہے ما خاص، کسی شے کا نام جاننا کلی علم نہیں ہے جب تک اس کے خواص کا پتہ نہ ہو. تو جب اس علم پر پوری بات آئے گی تو ما خواص بات آئے گی کہ جس شے کا نام ہے اس کے اندر خواص کیا ہیں، اس کی باریکیاں کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، اس سے نقصانات کیا ہیں. تو فرمایا تو ان کے اسماء خاص بیان کرو. تو اللہ کریم نے اس مخلوق کو جسے نائب پیدا فرمایا، جہاں کی نیابت دی جا رہی ہے وہاں سے متعلق جو امور ہیں یہ جاننا لازم ہے. تو نیابت ہوگی، نیابت کیسے کرے گا؟ ہم اپنے ساتھ قاری صاحب منتخب کرتے ہیں کہ جی یہ قاری صاحب ساتھ جو ہے بچوں کو سبق پڑھائیں گے، قاری صاحب کو خود آتا ہوگا تو پڑھائیں. ہم کسی کو مقرر کرتے ہیں کہ جی ان کو ذکر سکھائے گا، نئے آنے والے ساتھیوں کو ذکر سکھائے گا. بھائی وہ ذکر کرتا ہوگا، اسے ذکر آتا ہوگا تو سکھائے گا نا. اسی طرح جہاں کی نیابت دی جا رہی ہے وہاں سے متعلق جو امور ہیں ان کا جاننا اس نائب کے لیے لازم ہے، تو نیابت ادا کر سکے گا نا جی. اسی طرح جو اختیار ہے اس کا ہونا مکلف ٹھہرائے گا. اگر اختیار نہیں ہے تو یہی حصہ تو پھر فرشتوں کے پاس بھی ہے کہ وہ ذاتی اختیار پر نہیں، جو اللہ نے جو پیدا فرمایا وہاں ہے. اور جب اختیار پر آئیں گے تو اس بھول بھلائیوں میں بندہ پڑ جائے کہ کارگاہ حیات میرے دست قدرت میں، یہ بھی پھر دھوکا ہے. اختیار اتنا ہے کہ کس راہ کا انتخاب کرتے ہو، پھر سارا معاملہ وہی ہے جو من جانے بلا چلتا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کریم نے پیدا ہی بدبخت فرمایا، ایسا نہیں. وہ کلام ذاتی میں بیان فرماتا، اللہ مخلوق پر ظلم نہیں کرتے، یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. تو جب یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو اس سے مطلب سمجھ آتا ہے کہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے اس کے سبب ڈوب رہے ہیں. فرعون ڈوبا، غوطوں میں قائم ہے موسیٰ اور ہارون کے خدا کو ایسا مانتا ہوں جیسے وہ مانتے ہیں. تو جب محل اور تخت پر بیٹھا تھا تب کو نہیں مانا. تو روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ اگر تو ایمان لے آیا تو میں تین باتوں کا تم سے وعدہ کرتا ہوں. ایک، کہ تیری جو عمر ہے یہی رہے گی تادم مرگ، ضعیفی کے اثرات نہیں ہیں. دوسرا، بادشاہی تیری رہے گی. تیسرا، آخرت کو میں تیرا ہاتھ تھام کر تجھے جنت میں لے جاؤں گا، تو ایمان لے. تب اس نے نہیں کہا. وہ کیا ہے، اس کے اس وزیر کا نام حمان، اس نے اس کو بلایا، بی بی نے کہا کہ یہ مان، اور تجھے کیا چاہیے، بادشاہی بھی تیری، وجود بھی تیرا، اللہ تجھے آخرت بھی عطا فرما، اور تو کیا چاہتا ہے؟ کہا نہیں، یہ امور سلطنت ہیں، حمان سے تو مشورہ کروں. یہاں یہ دیکھو، مشورے والے بھی جہاں ڈباتے ہیں کیسا ڈباتے ہیں. اس نے اس سے جا کر مشورہ کیا کہ مجھے موسیٰ ایسا کہتے ہیں. اس نے کہا، حضور یہ بنی اسرائیل ہمارے غلام، آپ ان کی مانیں گے تو آپ ہمارے غلاموں کے غلام، میری آنکھیں یہ نہیں دیکھ سکتی، پہلے میرا سر اتار تھا. ہاں یہ کہتا تو ٹھیک ہے، میں جو قبطیوں سے بھی آگے بات چلی گئی، میں ان کا جا کر غلام ہو جاؤں گا. تو تکبر میں گیا. جب غوطہ آیا ڈوبنے لگا، پھر کیا کہتا ہے، میں موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ایسا ان کے پروردگار عالم کو مانتا ہوں جیسا وہ مانتے ہیں، جیسا وہ کہتے ہیں. تو معزز سامعین کرام، جب فرصت ہے تو اس حدود کا خیال رکھنا ہے کہ میں کیا فیصلہ کر رہا ہوں. تخت پر بیٹھے اس نے وہ مانی جو حامان کہہ رہا ہے، جو شیطان کہہ رہا ہے، جو اپنا نفس کہہ رہا ہے، جو اپنی انا کہہ رہی ہے. تو پھر موقع غوطوں کا بھی آ گیا. اسی طرح یہ غوطے آئیں گے، کیونکہ اسی وجود میں ڈوب کر روح جو ہے وہ قبض کرتے ہیں فرشتے. ایک غوطہ ہر ایک کے وجود میں بھی لگتا ہے، جو فرشتے اس کے وجود سے اس روح کو قبض کرتے ہیں، اور وجود کے تند تند ذرے ذرے سے وہ روح کھینچی جاتی ہے. اور کیسی موت، وہ موت ہے کہ قیامت کو عطا میں کہ اور کیا درکار ہے، بارلا پھر بھیج دنیا میں تیرے نام پر میں گردن کٹاؤں. تو روح تو وہاں سے بھی اللہ کے ظاہری وجود پر تو موت آئی نہ چاہیے. کیسی حیات ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. ان کی روح کا دار العمل سے برزخ کا منتقل ہونا کیسا ہے، ان کے وجودوں کا قائم رہنا کیسا ہے، یہ اللہ اور اس کی مخلوق پر عطا ہے. تو ظاہری تو گردن کٹی نا جی. تو کہاں تند تند سے فرشتے ڈوب کر نکال رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں روح. اور حدیث شریف کی روشنی میں ہے، جیسے خاردار، جیسے کانٹوں میں سے ایک باریک پکڑا کپڑا جو ہے الجھا ہوا اور اسے کھینچ کر نکالا جائے، تو اس کپڑے کی تند تند سے وہ جو ہے وہ کانٹے کھینچ کر نکلتے ہیں. تو کہاں یہ سکرات الموت، اور کہاں قیام قیامت کو اس کے حضور دعا، بارلا پھر بھیج، جو لذت تیرے نام پر سر کٹانے کی ہے یہ اور کہیں نہیں پائی. تو فرمایا تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. اب جس نے نیابت کرنی ہے، جہاں نیابت کرنی ہے وہاں سے متعلق ہر شے، اب اس پر بحث ملتی ہے. فرشتوں کے نام ہیں، اسماء ذاتی کے حوالے سے ملتی ہے، دنیا کی جو اشیاء ہیں ان کے حوالے سے ملتی ہے. تو بہت سارے پہلوؤں سے، فرشتوں کے ناموں کے حوالے سے ملتی ہے. لیکن جس حصے کا حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اختیار فرمایا کہ جہاں کی نیابت ہے, اب فرشتے یہاں مقرر ہیں, نس قرآن سے فرشتوں کی ذمہ داری امور دنیا کی ادائیگی میں نس قرآن سے ثابت ہے. اب اس پر جب علماء بحث کرتے ہیں تو وجود, ایک وجود کی بھی مثال لیتے ہوئے, تو وجود کی حرکات و سکنات پر فرشتوں کا تقرر جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں. اب جس طرح سورج چڑھا اس نے کس وجود کو غذائیت دی, طاقت دی, کس بیج کو سینچا کہ وہ پھوٹا, یہ سورج جانے نہ جانے سے کیا فرق پڑتا. اسی طرح جب بات کیفیت قلبی کی آتی ہے تو یہ بحر جب پھوٹتا ہے اس سے کہاں کہاں کون سا سینہ سینچ رہا ہے, کس حالات پر کیا اثر پڑ رہا ہے, وہاں معلوم ہو نہ ہو اثرات تو جاتے ہیں. تو معزز سامعین کرام, اسی طرح فرشتوں کی جو ذمہ داری ہے, جہاں جس کی جو ذمہ داری ہے اس نے ادا کرنے, اس سے آگے کیا اس سے اگلے ذمہ دار کرتا ہوں, تو جہاں کی نیابت ہے وہاں کا جاننا اور جن فرشتوں کی ذمہ داری ہیں ان کا اس بات کو سمجھنا کہ جو حصہ وہاں ہے وہ اس کی ذمہ داری میں ہے اور ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے, کیا ہوگا, کیسا ہوگا, کیا نتائج ہوں گے یہ اللہ جانے, اور جسے مقرر فرمایا جا رہا ہے وہ جانے, ہمارے ذمہ جو جہاں ذمہ داری ہم نے تو وہ ادا کر دی. وجود اگر ذمہ داری فرشتوں کی حرکت دیے سے حرکت کر رہا ہے تو جو قاتل ہے وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے, تلوار اٹھاتا ہے, تو ہاتھ کیوں نہیں روکتا. اس سے بھی آگے مزید بات پر آ جائیں جسے واضح طور پر سمجھنا اور آسان ہوگا, ملک الموت روح قبض کرتا ہے, جس پر کسی کی تلوار اٹھتی ہے وہ یہ کہے کہ جی یہ ناجائز کر رہا ہے, میں اس کی موت جو ہے روح قبض نہیں کرتا, تو جسے جائز جو پھانسی لگا اس کی بھی روح قبض ہوگی, جس سے ناجائز قتل کیا گیا اس کی بھی روح قبض ہوگی. تو جو آگے عمل سرزد ہونا ہے, جہاں سبب ہے, جہاں جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتا چلا جائے گا, وہ اسے نہیں روکے جب تک جو اللہ کو منظور ایسے ہو. جسے ذمہ دار مقرر کیا جا رہا ہے اس کا جاننا لازم ہے. تو یہ نقطہ بھی یاد رکھیں, جہاں ہیں, جس سطح پر ہیں, جس ذمہ داری میں ہیں, اس کی ادائیگی کے لیے اس کا جاننا لازم ہے, اسے جانیے. اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہتے ہو کہ خالص ہو, اعلی ہو, اور یہ فریضہ ادا ہو, تو اسے جانو, اسے سمجھو, اسے سیکھو. جب اسے جانو گے تو پھر اس کی ادا کرنے میں سہولت ہوگی, آسانی ہوگی, وہ فریضہ ادا کر پاؤ گے, وہ ذمہ داری ادا کر پاؤ گے. اور اسی نقطے کو دوسرے پہلو سے سمجھو کہ یہ ذمہ داریوں کا ایک تسلسل ہے, ایسے نیابت کا تسلسل آتا ہے بڑے سے نیچے. اپنے کام کو نہیں جانو گے تو اپنے سے نیچے جو لوگ ہیں وہ تمہیں جو مرضی دکھاتے رہیں تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہو. یہ نظام حکومت میں آج کل کیا ہوتا ہے, کوئی وہ ذمہ دار جس کے ذاتی کاروبار ہیں کبھی نقصان دیکھا ہے وہاں, اور جب وہ امور سلطنت پر آتا ہے جو اسے دکھایا جا رہا ہے وہ اسی پر خوش ہے, ہاں میری تعریف ہو رہی ہے, چاہے پورے ملک میں تباہی پیدا ہو رہی ہے. کاروبار ذاتی میں وہ ایسا نہیں کرتا. جہاں اجتماعی ذمہ داریاں آتی ہیں وہاں وہ اس طرح بے لحاظ ہو جاتا ہے, ہاں جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے مطابق کرتے ہیں, تو جو کہنے والے ہیں وہ کیا درست کہہ رہے ہیں کیا غلط کہہ رہے ہیں. تو جب تک ان باریکیوں کو نہیں جانو گے تو ان کے کہنے کا درست یا غلط ہونا اس معیار کو کیسے پرکھ سکو گے. تو جسے نیابت عطا فرمائی جا رہی ہے اسے ایک ایک باریکی سے متعلق علم عطا فرمایا جا رہا ہے. پھر فرمایا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین, فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو اس کے اسماء ماؤ خاص بیان کرو. تو یہاں جب بات سچے یا صداقت کی آ رہی ہے تو جو عرض کی ہے اس عرض کا وزن تب آتا ہے کہ جب جو بات انہیں عطا فرمائی ہے کیا تمہارے پاس ہے, اب اس سے اس پہلو کو لینا کہ اللہ نے تو انہیں بتایا نہیں, اللہ کریم نے انہیں بتا دیا, تو پھر لازمی بات ہے جنہیں بتایا نہیں اور جنہیں بتایا ان کا فرق ہوگا. بات یہ نہیں ہے, جس کو جہاں پیدا فرمایا وہ بہتر جانتا ہے, انہیں جہاں پیدا فرمایا انہیں نہ بتانا اس میں بہتری ہے. جسے نیابت میں پیدا فرمایا اسے ان حصوں کا شناسا کرنا اس میں بہتری ہے. تو یہی تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے, انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو جہاں بات صداقت کی آتی ہے تو اس گفتگو میں اوزان پر بات آئے گی کہ وزن اس بات میں ہے جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش ہے, جو تخلیق ہے, کہ انہیں جہاں جس طرح پیدا فرمایا جا رہا ہے اللہ کریم کا فرمان ہے کہ میں اسے بہتر جانتا ہوں. ہاں اگر تمہاری بات کا وزن ہے تو دیکھو کسی بات کے اوزان پر جب آئے گی بحث تو پھر بات تول پر آئے گی. یہ اصول بھی سمجھ آتا ہے کہ میں نہیں مانتا, بات میں نہ مانوں کی نہیں ہوتی, بات اس تول کی آئے گی جو کہہ رہے اس کے اوزان میں جب بحث آئے گی تو پھر اس کے ساتھ شہادت درکار ہوگی. اسی لیے جتنی عدالتیں ہیں ان میں جو فیصلے ہوتے ہیں ان کا انحصار شہادت پر ہوتا ہے, دعوے پر نہیں ہوتا. دعوے کو ثابت شہادت کرتی ہے. تو پھر شہادت میں فرمایا کہ اگر تم اس بات پر تمہاری بات میں وزن ہے تو پھر جو حصے پوچھے جا رہے ہیں ان پر بتاؤ, دھیان کرو. انہوں نے کیا عرض کی؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. فرمایا عرض کی کہ آپ پاک ہیں, سبحانک آپ پاک ہیں, لا علم لنا ہم نہیں, الا ما علمتنا جتنا تو نے عطا فرمایا وہ ہم جانتے ہیں. تو پھر بات آ گئی نہیں کہ جہاں جس کو اللہ نے جس حیثیت سے پیدا فرمایا اس کا عین وہ مقام ہے. آج ہم لڑتے ہیں نا, میری صحت کیوں نہیں ٹھیک, اس کی کیوں ٹھیک ہے, اس کی حیثیت زیادہ کیوں ہے, میری کم کیوں ہے, وہ بادشاہ کے گھر پیدا ہوا میں فقیر کے گھر پیدا ہوا. تو جو جہاں ہے اللہ بہتر جانتے, جس کے پاس جو ہے اس کی عطا سے جان ہے وہ بہتر جانتا ہے. تو ہر شے کا عین اپنے مقام پر ہونا یہ وحدانیت باری تعالی کی شہادت ہے. اس پر جب اعتراض کرتے ہو تو بارہ میں نے یہ بھی سنا, جی میں اب چاہتا ہوں تھا, میری دعا تھی کاش میں خیر القرون میں پیدا ہوتا. تو ایک دفعہ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کسی نے ایسے بات کی تو انہوں نے فرمایا ابو جہل بھی اس زمانے میں تھا, اور تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ جہاں تجھے اللہ نے پیدا فرمایا وہ تیرا مقام نہیں ہے, میں وہاں پیدا دوں گا تو اگر ابو جہل کا پیروکار ہو پھر کیا ہوتا. اس لیے جس کو جہاں جس استعداد سے جب تک اس نے پیدا فرما عین اس کا مقام ہے, اور یہ زندگی اور نظام حیات چل ہی اسی سبب رہی ہے, ہر شے اپنے مقام پر ہے. آپ عمارت تعمیر کرتے ہو, اس کا نقشہ بناتے ہو, اس کا پورا کتنا لوہا آئے گا, کتنی کنکریٹ آئے گی, اس کا کتنا پھیلاؤ ہوگا, کتنی اونچائی ہوگی, اس نقشے کو خراب کر دو عمارت منہدم ہو جائے گی, اس کے مطابق کھڑا کر دو تو وہ نہ صرف اپنا وجود سہار لے گی, اس کے اوپر بھی تعمیرات کرتے جب وہ سہار لے, کیونکہ اب اس کی ہر شے اپنا متعلقہ مقام پر اپنے معیار کے مطابق ہے. تو یہاں سے یہ سمجھنا کہ جو جہاں ہے اللہ کا فیصلہ ہے, اس پر اعتراض, اس کے فیصلے پر اعتراض. اور دوسرا حصہ جہاں اس نے پیدا فرمایا ہے اس کا حکم موجود ہے, اسے جانو, نیابت کی ادائیگی جب اپنی ذات تک لے کر آئے گا. چونکہ نیابت کی بحث پر یہ بھی علماء بحث کرتے ہیں کہ نیابت کا مقام صرف حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے, پھر اس پر جہاں دوسری بحث آتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ پھر زمین پر جو فساد کی بات فرشتوں نے کی ہے کہ اگر آپ کی ذریت داخل نہیں ہے تو پھر یہ بات کہاں سے آ رہی ہے. تو نبی تو معصوم عن الخطا. تو اس سے مطلب کہ ذریت کی بات آئے گی کہ یہ نیابت آپ کی وراثت میں اولاد تک جا رہی ہے، تو جہاں جس درجے کے ہو اس نیابت کی ادائیگی کیسے ہوگی، کیوں کر ہوگی کہ اگر جانو گے نہیں. اسی لیے علماء جب کہتے ہیں دین کا جاننا ضروری ہے، سیکھو، یعنی فریضہ ہے دین کا جاننا، ذمہ داری ہے ہر ایک کے لیے. قالوا سبحانك لا علم لنا، یہاں بندہ پہنچ جائے نا، دیکھو فرشتوں نے عرض کی، شرف ہم کلامی نصیب ہوئی، اس عرض پر مزید شرف ہم کلامی نصیب ہوئی، معترض نہیں تھے. سبحانك تو فاک ہے بار لا، تو جو تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے، ہم تو اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے عطا فرمایا، یعنی ہر پہلو میں دیکھنا اپنے اللہ کی طرف، اپنے پروردگار عالم کی طرف. ہم دیکھتے ہیں، ہم خان صاحب دیکھتے ہیں، ہم ملک صاحب دیکھتے ہیں، منسٹر صاحب دیکھتے ہیں، بڑا افسر دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہو؟ ہم دیکھتے ہیں کہاں کیا ضرورت ہے تمہیں، اپنے اللہ کی طرف دیکھ. دنیا کا سبب تو کروں لیکن سبب رہے وہ کل نہ ہو، جب بات کل کی آئے تو پھر میں ان ذاتوں سے نکل جاؤں، ایک ہی ذات رہ جائے جو ذات باری تعالیٰ کی. ایسا دیکھتے ہیں تو اپنے دلوں میں جھانکا کرو. یہ جو صبح و شام اللہ 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 کی ضرب لگاتے ہو، اس میں ذات کی ضرب لگاتے ہو، کیا قلوب میں یہ رانائیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ گٹا ٹوپ اندھیرا ہو کچھ نہ نظر آ رہا ہو، لیکن اس نائب کو، اس بندے کو اپنا خالق روبرو محسوس ہو رہا. جب ایسے دیکھو گے اپنے اللہ کے حضور، اس کی ذات کو جانو گے، اس کی عطاؤں کو مانو گے، اس کے کرم اور احسان کے شکرانے ادا کرو گے، اس نے تو پیدا تمہیں نائب فرما. ہم جب اپنی تقسیم میں دیکھتے ہیں، مولانا سامعین کرام، ہم جیسا ہمیں سلام نہیں دیتا، نہ اسے پیدائش پر اختیار ہے، نہ اسے موت پر اختیار ہے، نہ اسے رنگ و نسل پر اختیار ہے، نہ صحت و بیماری پر اختیار ہے، اپنے سے کم تر کو سلام نہیں دیتا. تو جسے کوئی نہیں پوچھ رہا، کیا وہ اولاد آدم سے نہیں ہے؟ کیا نیابت میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ذریت میں اسے نیابت نہیں نصیب ہوئی؟ کس نے عطا فرمائی؟ رب العالمین، جہانوں کے پروردگار نے، اللہ نے عطا فرمائی. تو پھر اتنا بھی شکرانہ نہیں ادا ہو سکتا کہ جس مقصد کو اس نے پیدا فرمایا، اس مقصد کی تکمیل کو تو چاہوں. کمزور صحیح، کم علم صحیح، گناہگار صحیح، اس طرف کو گرتا پڑتا تو جاؤ. تو جب اللہ اللہ کرتے ہو تو یہ جو ضرب اس میں ذات کی نصیب ہوتی ہے، تو ٹٹول کر دیکھو تو صحیح، قلوب میں کس طرف کا رخ ہے، کیا پسند ہے. جس طرف کی چاہت ہو نا، اس طرف کی باتیں پسند آتی ہیں. فرمایا انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ جاننے والے اور حکمت والے ہیں. یعنی ہر شے آپ جانتے ہیں، تو حکمت کیا ہے؟ فلاں حکیم ہے. عمومی ہم جب حکمت پر، حکیم کی بات کرتے ہیں، تو کما میں ہماری بحث صرف ایک ہی بات پر آ جاتی ہے کہ جو اچھا نباز بھی ہے، اچھا دیسی نسخہ بھی دے سکتا ہے. تو جب حکیم الامت علامہ اقبال کو کہتا تو وہ اچھے نباز تھے. تو حکمت اس شعور اور سمجھداری کو کہتے ہیں جو متعلقہ ضرورت پر حاوی ہو. تو اللہ کریم علیم ہے، اس کا علم حضوری ہے. ہمارے پاس ماضی، حال، مستقبل ہو سکتا ہے، اس کے حضور تو ہر شے ہمہ وقت حاضر ہے. پھر جو کچھ ہے، جہاں ہے، یہ اس کی حکمت پر ہے. اور جب کوئی اعتراض کرتا ہے کہ میں یہاں نہیں وہاں ہوں، تو پھر تو اس کی حکمت پر معترض ہے. مشت غبار، تو اس کی حکمت پر مضطرز ہے، اپنی حیثیت تو جان. تو رب کائنات ہماری کمی بیشیاں معاف فرما دے، ہم کمزور اور خطا کار ہیں. اللہ کریم دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بحثیت مسلمان نور ایمان ہمارے سینوں میں ایسے موجزن ہو کہ ہماری افکار، ہمارا کردار، ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین ہو. اللہ اس قوم کو اتفاق عطا فرمائے. اللہ ہمارے ملک میں برکت عطا فرمائے، اسے ترقی عطا فرمائے، اسے دشمن اور ان کی جو نظریں ہیں ان تک سے محفوظ فرمائے. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو سکے. بہت خواتین و حضرات آپ تشریف کے لیے آئے اور بہت سارے رہ بھی گئے، تو جو اسی کاوش میں رہ گئے سبب نہیں بن سکا لاک ڈاؤن کے وجہ، اللہ ان کی حکم کو بھی قبول فرمائے اور آپ کا میرا یہ جمع ہونا قبول فرمائے. اللہ واپسی کا ایک ایک قدم خیر سے عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.